بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 4 مارچ 2020، یہ کرتوا آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری ریکارڈ کر رہے ہیں، جس کے مصنف ڈاکٹر اسرار احمد ہیں. اس کتاب کے کل صفحات 180 ہیں. مزید کتابوں کی ریکارڈنگ کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں 0306 787 8222، یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ پر www.kartaba.org www.qurtaba.org. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 1 سنتے ہیں. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری. ڈاکٹر اسرار احمد، مکتبہ خدام القرآن، لاہور. سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانان پاکستان کی خصوصی ذمہ داری. ڈاکٹر اسرار احمد، مکتبہ خدام القرآن، لاہور. 36K ماڈل ٹاؤن، لاہور. فون 3586-9501-3، مکتبہ @تنظیم.org. مؤسسِ انجمن خدام القرآن. جناب ڈاکٹر اسرار احمد کی اپنی دلی خواہش اور جدوجہد کے تقاضوں کے عین مطابق مرحوم کے تمام قانونی وارثین، ہر مسلمان کو ڈاکٹر صاحب کی طبع شدہ تصنیفات اور تالیفات، آڈیوز ویڈیوز کو طبع اور تیار کرنے کی اور شائع کرنے کی کھلی اجازت دیتے، چاہے قیمتن ہو یا مفت تقسیم، اور اس کے لیے کسی پیش کی اجازت کی ضرورت نہیں. ہمارا کسی قسم کی رائلٹی یا محفوظ ذی حقوق کا تقاضا بھی نہ ہے اور نہ ہوگا. البتہ تیار کردہ مواد، آڈیو یا ویڈیوز اور کتب کے چند نسخے ہمارے ریکارڈ کے لیے بھیج دیے جائیں تو ممنون ہوں گے. تاہم ان میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے کی ناپسندیدہ کوشش، مثلاً تبدیلی الفاظ، غلط اقتباس، سیاق و سباق سے الگ کر کے جملے کا حوالہ یا اس کا ایسا استعمال جس سے ڈاکٹر صاحب مرحوم اور ہمارے موقف کی صحیح ترجمانی نہ ہو اور جس سے ہماری عزت اور شہرت پر حرف آئے، تو ہم اس شخص کے خلاف قانونی چارہ جوئی کا مکمل حق محفوظ رکھتے ہیں. نام کتاب مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل. طبع 1-11 اکتوبر 1993 سے 93 تا جون 2013 17,800. طبع 12 مارچ 2016 1100. ناشر ناظم نشر و اشاعت، مرکزی انجمن خدام القرآن، لاہور. مقام اشاعت 36K ماڈل ٹاؤن، لاہور. فون 3586-9501-3، مطبعہ شرکت پرنٹنگ پریس، لاہور. قیمت 130 روپے. ISBN 978-969-606-018-5. ای میل publication@tanzeem.org. ویب سائٹ www.tanzeem.org. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض ناشر. زیر نظر کتاب محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کے ان مضامین کا مجموعہ ہے جو اپریل 1993 سے جولائی 1993 کے دوران تفکر و تذکر کے زیر عنوان روزنامہ نوائے وقت میں شائع ہوئے. امت کی زبو حالی پر ہر درد مند دل رکھنے والے مسلمان کے دل میں پیدا ہونے والی اس خلش کے ہیں آج کیوں ذلیل کے تذکرے سے شروع ہونے والے یہ مضامین. دراصل محترم ڈاکٹر صاحب کے خطبہ عید الفطر کی تفصیل اور تشریح کی حیثیت رکھتے ہیں. اس سال یہ خطبہ غیر معمولی طور پر طویل ہی نہیں، غیر معمولی اہمیت کا حامل بھی تھا، اور اس کا عنوان تھا امت مسلمہ پر عذاب الہی کے سائے، مسیح دجال کی آمد آمد، مسلمانان پاکستان کی ذمہ داریاں. عید الفطر سے متصلن قبل محترم ڈاکٹر صاحب بیرون ملک سفر سے واپس تشریف لائے تھے اور ان کے اس سفر میں امریکہ، فرانس اور سعودی عرب کے ساتھ ساتھ متحدہ عرب امارات کا مختصر دورہ بھی شامل تھا۔ چنانچہ اس سفر کے مشاہدات اور تاثرات کے ایک عکس بھی ان کے زیر نظر تقریر اور تحریر میں جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ بین الاقوامی حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اور تاریخ جس برق رفتاری سے کروٹیں بدلنے لگی ہے، اس کے پیش نظر ملک اور ملت کا درد رکھنے والا ہر شخص یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ امت مسلمہ اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا۔ بعدی نظر میں تو یہی دکھائی دیتا ہے کہ اسلام مخالف تمام قوتیں اب واحد سپر پاور امریکہ، جسے ایک اعتبار سے سپریم کا پاور کہنا بھی غلط نہ ہوگا، کہ جھنڈے تلے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں۔ اور ستم ظریفی یہ کہ قوت اور طاقت کے نشے میں سرشار اس سپر پاور کے سر پر یہودی سوار ہے، جس کی مسلمان دشمنی محتاج بیان نہیں۔ اس تناظر میں صاف نظر آتا ہے کہ امت کا مستقبل نہایت تاریخ ہے، اور شدید اندیشہ ہے کہ تجالی فتنے کا یہ سیلاب مسلمانوں کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے گا۔ ہمارے لیے اصل غور طلب بات یہ ہے کہ کیا اس تاریکی کے بعد کسی روشن صبح کے نمودار ہونے کا امکان ہے یا نہیں؟ کیا یہ شب تاریخ کبھی جلوہ خورشید سے گریزاں ہو سکے گی؟ اور کیا کرہ ارضی ایک بار پھر نغمہ توحید سے معمور ہو سکے گا؟ سب سے بڑھ کر یہ کہ آیا ہمارے لیے یہ طرز عمل کے ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا رہے کسی طور مناسب ہے؟ یہ موجودہ حالات اور مستقبل کے حوالے سے ہم پر کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ان سوالات کا بڑا مفصل جواب محترم ڈاکٹر صاحب کی ان تحریروں میں موجود ہے۔ یہ مضامین دراصل سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں یعنی یہود اور امت مسلمہ کے ماضی، حال اور مستقبل کے زمن میں محترم ڈاکٹر صاحب کے افکار پر مشتمل ہیں۔ چنانچہ ان کے آئینے افکار میں جو قرآن اور حدیث کے نصوص پر مشتمل ہے، قارئین کو نہ صرف یہ کہ ماضی اور حال کا صحیح شعور اور ادراک حاصل ہوتا ہے، بلکہ آنے والے دور کی ایک واضح تصویر بھی نظر آتی ہے۔ قارئین محسوس کریں گے کہ فکری اور نظری گہرائی کے حامل ان مضامین میں جہاں جا بجا دقیق عالمانہ نکات موجود ہیں، وہاں عملی رہنمائی کا بھی وافر سامان موجود ہے۔ اس کتاب میں شامل بعض مباحث اس سے قبل تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر نامی کتابچے میں شامل تھے، لیکن اس کتاب کے مخصوص سیاق و سباق میں ان کا شائع کرنا ضروری تھا۔ ویسے بھی اس تحریر اور اس زیر نظر کتاب کے درمیان کم و بیش 20 سال کا فصل ہے۔ اس طویل فصل زمانی کے پیش نظر ان میں بعض نئے پہلو بھی شامل کر دیے گئے، جو یقیناً قارئین کی دلچسپی کا موجب ہوں گے۔ ناظم نشر و اشاعت مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور، اکتوبر 1993۔ نوٹ: طبع نہم دسمبر 2008 کے موقع پر اس کتاب کو نئی کمپیوٹر کمپوزنگ کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے۔ نیز کتاب کے آخر میں دی گئی احادیث کے ساتھ اردو ترجمہ بھی شامل کر دیا گیا ہے۔ فہرست: باب اول ہے آج کیوں ذلیل، صفحہ نمبر 7۔ باب دوم قرآن کا قانون عذاب، صفحہ نمبر 15۔ باب سوم سابقہ اور موجودہ مسلمان امتیں اور سابقہ امت کی 2000 سالہ تاریخ کے 4 ادوار، صفحہ نمبر 23۔ باب چاروں موجودہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے 4 ادوار، صفحہ نمبر 31۔ باب پنجم 20ویں صدی عیسوی سابقہ اور موجودہ مسلمان امت، صفحہ نمبر 40۔ باب ششم ابراہیمی مذاہب کا ثالث ثلاثہ، صفحہ نمبر 55۔ باب ہفتم آنے والے دور کی ایک واضح تصویر، صفحہ نمبر 69۔ باب ہشتم اسلام کا عالمی غلبہ یا عالمی نظام خلافت، صفحہ نمبر 76۔ باب نہم اب تک کے مباحث کا خلاصہ، صفحہ نمبر 85۔ باب دہم 15ویں صدی ہجری توقعات اور اندیشے، صفحہ نمبر 91۔ باب یازدہم دو شبہات اور ان کے جواب، صفحہ نمبر 105۔ باب دوازدہم خلیج کی جنگ، جنگوں کی ماں، صفحہ نمبر 113۔ باب سیزدہم ملت اسلامیہ پاکستان کی خصوصی ذمہ داری، صفحہ نمبر 127۔ باب چہاردہم پاکستان کا مستقبل، صفحہ نمبر 136۔ باب پانچدہم ہماری نجات کا واحد ذریعہ اجتماعی توبہ، صفحہ نمبر 150، زمیمہ، اس کتاب میں مذکورہ احادیث کی تخریج، صفحہ نمبر 159، صفحہ نمبر 7، باب اول، ہے آج کیوں ذلیل۔ 22 جنوری 1993 کو نیو جرسی اسٹیٹ کے صنعتی شہر ٹرینٹن میں خطاب جمعہ کے لیے ذہن تانا بانا بننے میں مصروف تھا، اچانک بجلی کوندے کے انداز میں یہ تلخ حقیقت سامنے آئی کہ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 61 میں وارد شدہ الفاظ ضربت علیہم الذلات والمسکنات وباء بغضب من اللہ، ان پر ذلت اور مسکنت تھوپ دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے کو پڑھتے ہوئے اطمینان سے گزر جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ الفاظ یہودیوں کے بارے میں وارد ہوئے، لیکن اگر موجودہ حالات کا معروضی مطالعہ کیا جائے تو اس وقت ان الفاظ قرآنی کے مصادق کے کامل مسلمان ہیں، نہ کہ یہود۔ واضح ہے کہ ذرا سی تقدیم اور تاخیر کے ساتھ یہ مضمون سورہ آل عمران کی آیت 112 میں بھی وارد ہوا، اسی طرح سورہ فاتح کی آخری آیت کی تفسیر کے زمن میں اس امر پر مفسرین کا تقریباً اجتماع ہے کہ مغضوب علیہم کی عملی تفسیر یہود ہے اور ظالین کے مصادق نصاری ہیں، جبکہ واقعہ یہ کہ اگرچہ مؤخر ذکر یعنی عیسائیوں کا گمراہ ہونا یقیناً اب بھی 100% درست ہے، لیکن مغضوب علیہم کی عملی تفسیر تو اس وقت یہود نہیں مسلمان ہے۔ ذرا غور فرمائیے، یہودی اس وقت پوری دنیا میں کل 14 ملین یعنی لگ بھگ 1.5 کروڑ ہیں، جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم از کم 1300 ملین یعنی 1.3 ارب ہے۔ گویا مسلمان یہودیوں سے تعداد میں تقریباً 100 گنا زیادہ ہیں۔ اس کے باوجود اس وقت کرہ ارضی کی سیاسی قسمت بالفعل یہود کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ وہ علامہ اقبال کے قول فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے کہ مصادق وقت کی واحد سپریم پاور یعنی ریاست ہائے امریکہ کی سیاست، معیشت اور ثقافت سب پر پوری طرح قابض اور قابو یافتہ ہیں۔ امریکہ کا صدر ہو یا سینٹ اور کانگریس ہو یا پینٹاگون، سب ان کے اثر رسوخ اور بالخصوص ذرائع ابلاغ پر ان کے کنٹرول کے آگے بے بس ہیں۔ دوسری طرف سونے چاندی کے بجائے کاغذی کرنسی کے رواج، بینک، انشورنس، اسٹاک ایکسچینج کے شیطانی جال پر تسلط کے ذریعے اس وقت دنیا کی دولت کے بڑے حصے پر یہود کا قبضہ ہے۔ ایک جانب ان میں سے 20 افراد ایسے موجود ہیں جو کئی بلین ڈالر کا ایک چیک جاری کر سکتے ہیں، تو دوسری جانب عالمی اقتصادیات کا لیور یا ہینڈل ان کے ہاتھ میں ہے، لیور یا ہینڈل ان کے ہاتھ میں ہے کہ جب چاہیں جہاں چاہیں مالی بحران پیدا کر کے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو ریزہ کر دیں۔ سوویت یونین کا یہ حشر تو سامنے کی بات ہی ہے، جیسے ہی سیلانیوں نے محسوس کیا کہ امریکہ ان کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، وہ آنن فانن یہی معاملہ ریاست متحدہ امریکہ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، غالباً وہ اب وقت دور بھی نہیں، واللہ عالم۔ یہود کا یہ سیاسی اور معاشی اثر اور نفوذ ذرا پس پردہ عام لوگوں کی نگاہوں سے مخفی ہے، لیکن امت مسلمہ سے تقابل کے اعتبار سے یہ حقیقت تو ازر و من الشمس ہی ہے کہ عالم اسلام خصوصاً عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر بالفعل پیوست ہے۔ واضح رہے کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے گولان کی سطح مرتفع اور غزہ کی پٹی سے قطع نظر جس پر 1967 کی جنگ میں اسرائیل قابض ہوا، 1948 میں جو ابتدائی اسرائیل وجود میں آیا، اس کی صورت واقعتاً بالکل خنجر کسی ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ دیکھنے والی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ وسیع تر اسرائیل بھی بالقوا وجود میں آ چکا، اس لیے کہ دنیا اسلام بالخصوص عالم عرب میں کوئی طاقت ایسی موجود نہیں جو اس کے قیام کی راہ میں مزاحم ہو سکے۔ اس کے بالکل برعکس صورتحال مسلمانوں کی ہے کہ تعداد میں 1.25 ارب سے زائد ہونے کے باوجود کس نمی پر ست کے بھیا کیستی کے مصادق بین الاقوامی سطح پر ان کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، سارے عالمی معاملات G7 یا زیادہ سے زیادہ G15 طے کرتے ہیں، اور بین الاقوامی مسائل میں سارے اقدامات کا فیصلہ UNO اور اس کی سیکیورٹی کونسل کے پردے میں امریکہ اور اس کے چند ہواری بالخصوص انگلستان اور فرانس کرتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے ملکوں، بڑی شان و شوکت کی حامل حکومتوں کے جملہ معاملات بھی کہیں اور طے ہوتے ہیں، ہماری داخلی اور خارجی حکمت عملی کہیں اور بنتی ہے، یہاں تک کہ ملکی بجٹ ٹیکسوں کے ضمن میں ہدایات بھی باہر سے آتی ہیں. مزید برآں ہمارے وسائل پر بالفعل اغیار کا قبضہ ہے اور ہمارے دولت مند ترین ملکوں کی تمام در دولت بھی اصلا غیروں کے دستے اختیار میں. اگر ذرا ان کی مرضی کے خلاف ادنا جنبش بھی کریں تو چشم زدن میں ان کی کل دولت اور سرمایہ منجمد کر کے گویا صفر بنا کر رکھ دیں گے. ہماری کیفیت اس وقت بالکل وہی ہے جس کا نقشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث مبارکہ میں کھینچا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہایت کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود تمہاری حیثیت سیلاب کے ریلے کے اوپر جھاگ سے زیادہ نہیں رہے گی. ان لطیف حقائق پر مستزاد یہ تلخ واقعات تو نگاہوں کے عین سامنے موجود ہیں کہ مغرب ہو یا مشرق، اس وقت ساری دنیا میں مسلمان شدید ترین مصائب اور علام سے دوچار ہیں. مشرق میں بھارت اور کشمیر اور مغرب میں بوسنیا ہرگوزوینا، تو بالفعل ہو گیا مانے دے آب ارزا مسلمان کا لہو کا نقشہ پیش کر رہے ہیں. باقی اسلام بھی یا تو افغانستان اور تاجکستان کی طرح خانہ جنگی کے عذاب میں مبتلا ہے، یا سورہ نحل کی آیت 112 میں وارد شدہ الفاظ میں لباس الخوف والجوع کے مطابق بھوک اور خوف کے لباس میں ملبوس نظر آتا ہے. اور جہاں بظاہر ان دونوں میں سے کوئی صورت موجود نہیں بلکہ دولت کی ریل پہ اور عمارتوں کی شان و شوکت یورپ ہی نہیں امریکہ کا مقابلہ کرتی نظر آتی، وہاں بھی ذلت و مسکنت کی صورت و تمام و کمال موجود ہے کہ بین الاقوامی سطح پر نہ عزت ہے نہ وقار، اور خود داخلی سطح پر بھی حقیقی آزادی حاصل ہے نہ واقعی اختیار. ایک جانب ذلت کی انتہا یہ کہ مغرب کے اخبارات اور جرائد میں ان دولت مند ترین مسلمانوں کا تذکرہ تمسخر اور استہزاء کے ساتھ ہوتا ہے. دوسری جانب مسکنت اس حد تک پہنچ چکی کہ بھارت میں بابری مسجد کے گرائے جانے پر 50 سے زائد نام نہاد مسلمان حکومتوں میں سے کسی ایک کو بھی جرت نہیں ہوئی کہ بھارت کی حکومت سے یہی کہہ دیتی کہ اگر مسجد فی الفور تعمیر نہ کی گئی تو ہم سفارتی سے بھی کم درجے میں تجارتی تعلقات منقطع کر لیں گے. گویا عزت اور وقار کے ساتھ غیرت ملی کا جنازہ بھی نکل چکا. سوا ارب سے زیادہ افراد پر مشتمل عالمی ملت اسلامیہ اس وقت بالفعل اس شعر کے مطابق حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے کا نقشہ پیش کر رہی ہے. تو سوچیے کہ الفاظ قرآنی زور بت علیہم الذلات والمسکنات وباء بغضب من اللہ، یعنی ان پر ذلت اور مسکنت مسلط کر دی گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے، کہ مصادق اس وقت ہم نام نہاد مسلمان ہیں یا یہود. آگے بڑھنے سے قبل اس خیال کے تحت کہ مبادہ مایوسی اور بدلی کے سائے زیادہ گہرے ہو جائیں، مبادہ کسی کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہو جائے کہ قرآن کے بیان میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش ہے، یہ حقیقت بیان کر دینی ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال مستقل نہیں عارضی ہے اور مستقبل میں بالکل برعکس ہو جائے گی. قرآن حکیم میں قوموں اور امتوں کے عروج اور زوال کے جو اصول اور عذاب الہی کا جو فلسفہ بیان ہوا، اس پر مستزاد احادیث نبویہ میں قرب قیامت کے جو حالات واقعات اور یہود و نصاری اور مسلمانوں کے مابین آخری آویزش اور مرکارائی کے زمن میں جو پیشن گوئیاں وارد ہوئیں، ان کے مطابق یہود پر بہت جلد عذاب استحصال یعنی جڑ سے اکھیڑ پھینکنے والا عذاب نازل ہوگا. اس اصطلاح کی وضاحت بعد میں ہوگی. اور وہ عظیم تر اسرائیل جس کے خواب وہ عرصے سے دیکھ رہے ہیں، اگرچہ ایک بار قائم تو ہو جائے گا لیکن بالآخر وہی ان کا عظیم تر اجتماعی قبرستان بنے گا. دوسری جانب پورے کرہ ارضی پر بالآخر امت محمد کی حکومت قائم ہوگی اور اللہ کے دین کا بول بالا ہوگا. گویا موجودہ نیو ورلڈ آرڈر جو در حقیقت جیو ورلڈ آرڈر ہے، بالآخر اسلام کے جسٹ ورلڈ آرڈر یعنی خلافت علی المنہاج النبوت کے عدل اور اقساط پر مبنی عالمی نظام میں تبدیل ہو کر رہے گا. چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت صوبان سے روایت ہے کہ نبی کریم نے فرمایا، اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا، چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی، اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھائے گئے. اسی طرح مسند احمد بن حنبل میں حضرت مقداد بن الاسود سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، روئے زمین پر نہ کوئی اینٹ گاڑ کا گھر بنا ہوا باقی رہے گا نہ کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جس میں اللہ اسلام کو داخل نہ کر دے گا، خواہ عزت والے کے اعزاز کے ساتھ خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت میں، یعنی یا لوگ اسلام قبول کر کے خود بھی عزت کے مستحق بن جائیں گے یا اسلام کی بالادستی تسلیم کر کے اس کی فرما برداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہذا ہم الصادق کو مستوق کے فرمودات پر یقین کی بنا پر ایک جانب موجودہ عالمی نظام کے سربراہوں یعنی یہود اور نصاری سے کہہ سکتے ہیں کہ اور بھی دور فلک ہیں ابھی آنے والے، ناز اتنا نہ کریں ہم کو ستانے والے، اور دوسری جانب معروضی حالات کے مطالعے اور مشاہدے کے باعث جب امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹتا محسوس ہو اور مایوسی کے سائے زیادہ گہرے ہونے لگے تو سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، نہ ہو نا امید، نا امیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں کہ مصادق دامان خیال یار کی طرح دامن امید پر اپنی گرفت اثر نو مضبوط کر سکتے ہیں۔ اس آخری امید سے اپنے سینوں کو آباد رکھنے کے ساتھ ساتھ دو اسباب کی بنا پر لازم ہے کہ ہم ان سوالات کے جواب قرآن کے فلسفے اور حکمت کی روشنی میں تلاش کریں کہ اس وقت ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں، کہ مصادق کامل ہم مسلمان ہی کیوں بن گئے اور اس کا کیا سبب ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، اس لیے کہ ایک عام سادہ لو مسلمان کی سوچ لا محالہ یہ کہ ہم خواہ افعال اور اعمال اور اخلاق اور کردار کے اعتبار سے کتنی ہی پستی میں گر چکے ہوں، بہرحال کلمہ گو اور خاتم النبیین اور سید المرسلین کے امتی ہیں اور کسی نہ کسی درجے میں مدعی ہیں، جبکہ یہود اور نصاری اور بقیہ جملہ اقوام کھلم کھلا کافر اور مشرق اور اللہ اور اس کے رسول کے صاف منکر اور مخالفت میں ہیں، اور قرآن مجید میں بار بار فرمایا گیا کہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سوالات پر قرآن اور حدیث کی روشنی میں سنجیدگی سے غور ان اسباب کی بنا پر لازمی ہے۔ نمبر ایک، جیسے قرآن مجید میں بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا گیا کہ لوگوں جس بات کی تمہیں خبر دی جا رہی ہے یا جس عذاب کی وعید سنائی جا رہی میں نہیں جانتا کہ وہ قریب ہے یا ابھی کچھ دور ہے، جیسے مثلا سورہ انبیاء کی آیت 109 میں اور سورہ جن کی آیت 65 میں، اسی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ عذاب استحصال کے ذریعے یہود کے خاتمے اور عالمی سطح پر اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا انقلاب عظیم قریب آ چکا ہے یا ابھی کچھ دیر تک موجودہ صورت ہی برقرار رہے گی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر، کیونکہ احادیث نبویہ ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اور کچھ روز سزاؤں سے لہو برسے گا، کہ مصادق ابھی موجودہ حالات اور صورتحال مزید گمبھیر ہوگی اور امت مسلموں پر عذاب الہی کے مزید اور شدید تر کوڑے برسیں گے، لہذا ضروری ہے کہ موجودہ صورتحال کے اسباب اور قرآن کے فلسفے عذاب کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تاکہ سورہ شورا کی آیت نمبر 30 وما اصابکم من مصیبات فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، اور جو مصیبت تم پر نازل ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے باعث ہوتی ہے اور اللہ بہت سی کوتاہیوں سے درگزر بھی کرتا رہتا ہے، کے مطابق یہ حقیقت پوری طرح واضح ہو جائے کہ یہ حالات اور کیفیات ہماری اپنی بے عملی ہی نہیں بد اعمالی کا نتیجہ ہے، یعنی اللہ سے بدزنی کرنے والوں کے زمرے میں شامل ہوں، نہ ہمارے دلوں میں اللہ سے کوئی شکوے اور شکایات پیدا ہوں بلکہ اپنی خطاؤں کے اعتراف کے ساتھ حقیقی پشیمانی اور خشوع خضوع اور تضرع اخبات کی کیفیت پیدا ہو جو توبہ کی لازمی شرائط ہے۔ نمبر دو، جیسے ہر جسمانی عارضے کے صحیح علاج کے لیے مرض کی صحیح تشخیص لازمی ہے، اسی طرح ضروری ہے کہ امت کی موجودہ ضب و حالی کے اصل اسباب کا صحیح تعین کیا جائے تاکہ ہماری قوتیں اور توانائیاں اور وقت کی قیمتی متاع سطحی قسم کی تدابیر میں ضائع نہ ہوں بلکہ ہم صورتحال کی سنگینی کے صحیح ادراک اور امت کے مزمن اور پیچیدہ امراض کے گہرے اسباب اور عوامل کا صحیح شعور حاصل کر کے ان کے مداوے اور معالجے کے لیے صحیح اور مؤثر تدبیر اختیار کر سکیں۔ اور اس تلخ حقیقت کے اعتراف کے ساتھ کہ اس وقت ہم بحیثیت امت عذاب الہی کی گرفت میں ہیں، اس سے رستگاری کے حصول اور اللہ کے عفو و مغفرت کے دامن میں آنے کے لیے صحیح طریقہ کار پر عمل پیرا ہو سکے. لہٰذا انشاءاللہ العزیز آئندہ سطور میں قرآن کے فلسفہ عذاب پر کسی قدر وضاحت کے ساتھ گفتگو ہوگی. 12 اپریل 1993. باب دوم، قرآن کا قانون عذاب. ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات میں ایک پتہ بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کر سکتا. ساتھ ہی ہمیں یہ بھی یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ یہاں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے ان اٹل قوانین اور قواعد و ضوابط یعنی قرآن حکیم کی اصطلاح میں اللہ کی اس سنت کے تحت ہوتا ہے جس میں کوئی تغیر اور تبدل ممکن نہیں. جیسے کہ فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 62 میں کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور تم ہرگز نہ پاؤ گے اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی. یہی مضمون سورہ فاطر کی آیت 43، سورہ فتح کی آیت 23 میں بھی وارد ہوا. آج پوری دنیا میں مسلمان شدید مصائب اور علام سے دوچار ہیں، تو یہ بھی یقیناً اللہ کے کسی قانون یعنی اس کی اٹل اور مستقل سنت کے تحت ہو رہا ہے. اور اگر ہم یہی دل سے چاہتے ہیں کہ یہ صورت حال تبدیل ہو، تو لازم ہے کہ قرآن پر تدبر اور تفکر کے ذریعے اللہ کے قانون عذاب کو سمجھنے کی کوشش کریں. اس لیے کہ اسی پر اصلاح احوال کی صحیح اور مؤثر تدبیر کے فہم اور شعور کا انحصار اور دار و مدار ہے. قرآن حکیم کے عام اسلوب کے مطابق اس کا قانون عذاب بھی کہیں پورے کا پورا یکجا بیان نہیں ہوا، بلکہ اس کی مختلف دفعات متفرق طور پر مختلف مقامات پر وارد ہوئیں. اگر ان سب کو جمع اور مرتب کر کے ان کی پشت پر کار فرما حکمت سمیت بیان کرنے کی کوشش کی جائے، تو بات کچھ یوں بنتی ہے کہ نمبر 1، یہ دنیا بنیادی طور پر دارالعذاب نہیں دارالامتحان ہے. جزا اور سزا کا معاملہ اصلا دنیا سے نہیں آخرت سے متعلق ہے. اس حیات انسانی میں جو علامہ اقبال کے اس قول کے مطابق کہ تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہم و دواں ہر دم جواں ہے زندگی، اتنی طویل ہے کہ دنوں مہینوں سالوں کے صدیوں میں بھی نہیں ناپی جا سکتی. موت کا ایک وقفہ ڈال کر، موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، آگے بڑھیں گے دم لے کر. جو نہایت مختصر اور حقیر سا حصہ حیات دینوی کی صورت میں علیحدہ کر لیا گیا ہے. اس کی اصل غرض اور غایت آزمائش اور امتحان و ابتلاء ہے. جیسا کہ فرمایا گیا سورہ ملک کی آیت نمبر 2 میں کہ خلق الموت والحیات لیبلواکم ایکم احسن عملا، ترجمہ اس نے بنائی موت اور زندگی تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا. جس کی بہترین ترجمانی کی علامہ اقبال نے اپنے اس شعر میں کہ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے ماند حباب، اس ضیاء خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. اس امتحان میں انسان کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جہاں اگرچہ اس غرض کے لیے تو قوموں اور امتوں کی اجتماعی پیشی بھی ہوگی کہ ان کی جانب مبعوث کیے جانے والے رسول استغاثے کے گواہوں کی حیثیت سے ان پر حجت قائم کر سکیں گے کہ ہم نے تو تمہیں اللہ کا پیغام پہنچانے کا حق ادا کر دیا تھا، اب اپنے طرز عمل کے لیے تم خود جواب دے ہو. تاہم اصل محاسبہ ہر انسان کا خالص انفرادی حیثیت پر ہوگا، جیسا کہ فرمایا سورہ مریم کی آیت 95 میں کہ وَقُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقَيَامَةِ فَرْدًا، ترجمہ اور ان میں سے ہر شخص قیامت کے دن اللہ کی حضور پیش ہوگا فردن فردن، یعنی اکیلا اکیلا. گویا انفرادی سطح پر کسی انسان پر جو مصیبتیں حیات دنیاوی کے دوران نازل ہوتی ہیں وہ امتحان اور آزمائش کی غرض سے ہوتی ہیں، عذاب یا سزا کے طور پر نہیں. اس قاعدے کلیہ میں صرف ایک استثنا جو بعض احادیث نبویہ سے معلوم ہوتا ہے، یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے کسی نیک اور مقبول بندے کو دنیا میں کسی تکلیف میں اس لیے مبتلا کر دیتا ہے کہ اسے اس کی کسی خطا کا کفارہ بنا دے تاکہ وہ آخرت کی سزا سے بچ جائے. تاہم منطق کے عام قاعدے کے مطابق اس استثنا سے قاعدہ کلیہ ختم نہیں ہوتا. نمبر 2، البتہ اس قاعدہ کلیہ کا کامل اطلاق صرف افراد پر انفرادی حیثیت سے ہوتا ہے، قوموں اور امتوں کا معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے. ان کی اجتماعی غلط روی اور مجموعی بدعمالی کی سزا اکثر و بیشتر اس دنیا میں دے دی جاتی ہے. چنانچہ بالکل صحیح فرمایا ہے علامہ اقبال نے کہ فطرت افراد سے اخماس بھی کر لیتی ہے، نہیں کرتی کبھی ملت کی گناہوں کو معاف. کتاب کا پارٹ نمبر 1 یہاں مکمل ہوتا ہے. کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 2 میں سماعت فرمائیں.